السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
فوجی عدالتوں میں سماعت کے لیے وزارت داخلہ سے 12 مقدمات موصول ہونے کے بعد قانونی عمل شروع ہو گیا ہے، فوج کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی اسمبلی کے لیے پولنگ ختم، ایگزٹ پول کے نتائج کے مطابق عام آدمی پارٹی بی جے پی سے آگے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
کھیلوں کی دنیا سے،
کرکٹ کی عالمی تنظیم نے پاکستانی اسپنر سعید اجمل کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین میں ایک پر امن حلقہ خواہاں ہے، لیکن اگر ضروری ہوا تو روس کے خلاف یوکرین کو دفاع کرنے کے لیے مدد دیتا رہے گا۔ اور عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں کے مطابق بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر سماعت کے لیے 12 مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فوجوں کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 7 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حال ہی میں قائم کی گئی فوجی عدالتوں میں 12 مقدمات سماعت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ صوبائی حکومتوں نے متعلقہ کمیٹیوں کی طرف سے یہ مقدمات وزارت داخلہ کو بھجوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ میں چھان بین کے بعد یہ مقدمات فوج کو بھیجے گئے، جس کے بعد قانونی عمل شروع ہو گیا ہے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں کے ایک مہلک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان کی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ پارلیمان سے 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں صرف 2 سال کے لیے قائم کی گئی ہیں اور ان میں صرف دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات سماعت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ حکومت کا موقف ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو قانون کے مطابق صفائی کا مکمل موقع دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کہہ چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں ملک میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں، جن میں پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 3-3، صوبہ سندھ میں 2، جبکہ بلوچستان میں 1 فوجی عدالت قائم کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام آئین کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کہہ چکی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق قانون سازی کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف بھی ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں، بلکہ یہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں، اور وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملک بھر میں دسمبر کے بعد سے کی گئی کاروائیوں میں اب تک 10,000 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ دریاسنا ہفتے کو پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ایک جھڑپ میں 7 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک مختصر بیان کے مطابق یہ جھڑپ ہفتے کو ہوئی اور مارے جانے والے شدت پسندوں کی لاشیں قبائلی انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قانون سازوں نے صدر براک اوباما کے اس حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے اور جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ بدستور کام کرتا رہے گا۔ تفصیلات ایک بار پھر محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قانون سازوں نے امریکہ کے صدر باراک اوباما کے اس بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں استحکام اور جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بات امریکی کانگریس میں قومی سلامتی کی حکمت عملی پیش کرتے ہوئے کہی۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خطرات کو کم کرنے، امن کے قیام میں مدد دینے، افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے مصالحتی عمل اور علاقائی استحکام کو بہتر بنانے کے لیے ہم خطے کے ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں علاقائی اقتصادی یکجہتی، اسٹریٹجک استحکام اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا افضل نے صدر اوباما کے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حقیقی امن کے لیے امریکہ کا پاکستان اور بھارت سے مساوی تعلق ضروری ہے۔
بھی پاکستان کے وسائل ہیں، اس کے مطابق امریکہ کی جو ہیلپ ہم کر سکتے ہیں اس خطے میں کر رہے ہیں، جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو بھی ہم دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے اور پاکستان کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا،
ہمارے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ رہا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ بامقصد اور حقیقت پسندانہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے کارآمد بنایا جائے، اور اسی لیے جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے اس میں اب ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے شعبوں کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم پاکستان اور امریکہ کی جو دوستی ہے اس کے زیادہ سے زیادہ جو فوائد ہیں وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور اکانومی میں سمیٹیں، بجائے یہ کہ جو روایتی طور پہ وہاں سے ہم ہمیشہ اسلحہ لیا کرتے تھے۔
دریاسنا امریکی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان میری ہاف نے نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کے بھارت اور پاکستان دونوں سے تعلقات ہیں اور واشنگٹن کے لیے یہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر باراک اوباما کا حالیہ دورہ بھارت بہت اہم تھا، لیکن ان کے بقول امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور اس کے لیے نئی دہلی کو اور اقدامات اٹھانے چاہیے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات میں اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی تھی۔ اس دورے کے دوران ان کی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے جان کیری سے ملاقات میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کی صدر اوباما کے بیان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور افغانستان کے حالات کے زیر اثر رہنے کے تصور پر پروگرام ان دی نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں کامران بخاری اور ڈاکٹر فاروق حسنات سے گفتگو کی ہے۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔ فاروق حسنات کہتے ہیں،
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب بھی افغانستان کا معاملہ ہے وہیں پہ یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور وہیں پہ اس کی اہمیت یا نا اہمیت کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ امریکہ افغانستان سے تو نیٹو فورسز، امریکہ کی فورسز تو نکل تو گئی ہیں، لیکن ان کی اسپیشل فورسز اور ان کا جو انٹرسٹ ہے اور ان کی اس مرتبہ جو آنکھیں ہیں وہ افغانستان کے اوپر ہی رہیں گی اور ذہن کی۔ اب وہ کہیں نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں وہ اسی قسم کا پھر سے کوئی گروپ پیدا ہو جائے جو امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی حیثیت اختیار کر جائے۔ یہاں پہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسٹریٹجک تعلقات تو وہ ہوتے ہیں جب دونوں کے انٹرسٹ کنورج کریں اور ہر فیلڈ میں کریں۔
کامران بخاری صاحب کا انالیسز لیتے ہیں۔
میں ڈاکٹر حسنات صاحب کی بات سے جو میں نے ذرا سی سنی ہے کیونکہ میں تو اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں پاکستان نے ابھی تک ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے مفادات میں کیا اور کنورجنس ہو سکتی ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ سیکیورٹی سے اور علاقائی سلامتی سے ہٹ کے جو ہے کوئی امریکہ کی انٹرسٹ وہاں پہ ہو۔ اکنامکلی ابھی تک جو ہے وہ پاکستان نے اپنے آپ کو کوئی ایسا ٹریڈنگ پارٹنر یا جو ہے انویسٹمنٹ ایریا نہیں ثابت کیا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی سیاسی استحکام ہے اور گزشتہ 7-8 سال سے انسیکیورٹی کا بھی ایشو ہے اور بہت زبردست قسم کی انسیکیورٹی رہی ہے. بس آگے چل کے پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام یا جو ہے نا سیکیورٹی کے ایشوز کم ہوتے ہیں تو پھر جو ہے انویسٹرز اور امریکہ جو ہے پاکستان کو مختلف زاویے سے دیکھ سکے گا, لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی جو ہے انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ ان قریب امریکہ جو ہے وہ ٹیکٹیکل لیول سے اسٹریٹجک لیول پہ آنے کی بات کرے گا. گو کہ ہم جو ہے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس مفروضے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے.
ابھی آپ ان دا نیوز سے پروگرام سے کچھ اقتباسات سن رہے تھے. 70 رکنی دلی اسمبلی کے لیے پولنگ ختم ہو گئی ہے اور ایگزٹ پولز کے نتائج کے مطابق عام پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی پر سبقت لیتی دکھائی دے رہی ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
دہلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے پولنگ ختم ہو گئی. 1,30,00,000 رائے دہندگان میں سے 63% نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے. یہاں اصل مقابلہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی اور ایک نئی سیاسی جماعت عام آدمی پارٹی کے مابین رہا. دہلی میں 15 سال تک حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی بھی میدان میں تھی مگر وہ مقابلے سے باہر تھی. یوں تو بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں نے اپنی اپنی جیت کے دعوے کیے ہیں, لیکن متعدد ایگزٹ پول کے نتائج بتا رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھر رہی ہے. ایگزٹ پول کے مجموعی نتائج کے اعتبار سے عام آدمی پارٹی کو 38 اور بی جے پی اور اس کے اتحادی اکالی دل کو 29 نشستیں مل رہی ہیں. کانگریس کو 3-5 کے درمیان سیٹیں مل سکتی ہیں. نیلسن, سیوٹر, سیسرو اور نیوز نیشن کے ایگزٹ پول کے نتائج سامنے آئے ہیں. انڈیا ٹوڈے سیسرو نے اپنے سروے میں عام آدمی پارٹی کو 35-43 نشستیں, بی جے پی کو 23-39 اور کانگریس کو 3-5 نشستیں دی ہیں. حکومت سازی کے لیے 36 نشستوں کی ضرورت ہے. گزشتہ الیکشن میں بی جے پی کو 32, عام آدمی پارٹی کو 28 اور کانگریس کو 8 نشستیں ملی تھیں. اس الیکشن میں عام آدمی پارٹی کے ووٹ میں 5-10% کا اضافہ ہوا. متعدد رائے شماریوں میں تقریباً 45% عوام نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اپنا پسندیدہ امیدوار بتایا, جبکہ 33-35% لوگوں نے بی جے پی کی امیدوار کرن بیدی کے حق میں اپنی رائے دی. اس الیکشن میں دہلی میں بی جے پی کے پاس کوئی چہرہ نہیں تھا. پارٹی اعلی کمان نے سابق خاتون آئی پی ایس افسر کرن بیدی کو پارٹی میں شامل کیا اور دوسرے روز ہی انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار اعلان کر دیا, جس کی وجہ سے بی جے پی کے روایتی کارکنوں میں زبردست ناراضگی پیدا ہوئی اور ذرائع کے مطابق بہت سے کارکنوں نے اندر ہی اندر پارٹی کے خلاف کام کیا. حالانکہ پارٹی صدر امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس الیکشن کو جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے, لیکن اگر ایگزٹ پول کے نتائج پر اعتماد کریں تو ان کی کوششیں رائے گاں جاتی نظر آ رہی ہیں. انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کی جانب سے اروند کیجریوال کے خلاف منفی اشتہار بازی کی گئی, ان کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سطحی زبان میں تقریریں کیں. بی جے پی مرکز میں 8 مارچ سے برسر اقتدار ہے, لیکن اس کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے. ان تمام باتوں کا بی جے پی کے امکانات پر منفی اثر پڑا اور وہ پچھڑتی نظر آ رہی ہے. گزشتہ الیکشن میں معلق اسمبلی وجود میں آئی تھی اور اروند کیجریوال نے کانگریس پارٹی کی حمایت سے حکومت بنائی تھی, مگر انہوں نے بدعنوانی مخالف جن لوک پال کے ایشو پر 49 روز کے اندر استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد سے یہاں صدر راج نافذ تھا. یہاں ووٹوں کی گنتی منگل کے روز ہوگی, اس کے بعد ہی واضح صورتحال سامنے آ سکے گی. اگر واقعی بی جے پی اس انتہائی اہم الیکشن میں ہار جاتی ہے تو نریندر مودی کی حکومت اور امت شاہ کی تنظیمی صلاحیت پر بہت بڑا سوال یا نشان لگ جائے گا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین میں ایک پر امن حل کا خواہاں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر ضروری ہوا تو روس کے خلاف یوکرین کو اپنا دفاع کرنے کے لیے مدد دے گا. میونک میں سلامتی کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر بائیڈن نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امن کے لیے کام کرنے کے عزم کا بارہا اظہار کیا, لیکن اس کی بجائے تنازع میں ٹینک اور فوجی ہتھیار بھیجے ہیں. بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو سیکیورٹی کے لیے امداد فراہم کرتا رہے گا لیکن جنگ کی حوصلہ افزائی کرنے کو نہیں بلکہ یوکرین کو اپنا دفاع کرنے کے اہل بنانے کے لیے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے بات کو کانفرنس سے خطاب میں اپنے ہاتھ میں متعدد روسی پاسپورٹس کانفرنس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ روسی فوجیوں سے لیے گئے جو یوکرین کی سرحدوں کے اندر کئی کلومیٹر تک داخل ہو گئے تھے. مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے.
فرانسیسی صدر فرانسوا اولاندی نے کہا کہ فرانس اور جرمنی نے امن کا جو منصوبہ پیش کیا ہے اور جو اس وقت زیر بحث ہے وہ مشرقی یوکرین میں لڑائی ختم کرانے کے لیے آخری مواقع میں سے ایک ہے. فرانسیسی صدر ہفتے کے روز میونخ میں ایک سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور امن کی اس بات چیت کا حوالہ دے رہے تھے جو انہوں نے اور جرمن چانسلر اینگیلا مرکل نے مل کر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دیا ہے. اور فرانسیسی صدر نے کہا کہ دیرپا امن کے قیام کے لیے معاہدے کے حصول میں ناکامی کا مطلب جنگ ہے. مز مرخیل نے کہا کہ کانفرنس میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا امن کا منصوبہ کامیاب ہو سکے گا. انہوں نے یوکرین کے لیے مغربی ہتھیاروں کی فراہمی کی مخالفت بھی کی اور کہا کہ مزید ہتھیاروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ادھر یورپ میں نیٹو افواج کے سربراہ فلپ بریڈلوف نے کہا کہ مغرب کو یوکرین میں فوجی متبادل کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے جانے کی حمایت کی لیکن فوجیں بھیجنے کی حمایت نہیں کی. اتوار کے روز مز مرکل اور صدر اولینڈے اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو ٹیلیفون پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ چار طرفہ امن بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں. روس فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں کے درمیان ماسکو میں امن منصوبے پر بات چیت ہفتے کے روز کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی تھی. دریاسنا ہفتے کے روز میونخ میں سیکورٹی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں جرمن چانسلر اینگیلا مرکل نے کہا کہ روس کے ساتھ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے.
I'm talking to the Ukrainian president all the time.
میں یوکرین کے صدر سے مسلسل رابطے میں ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہاں ہمارے خیالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن فوجی طور پر اس سے جیتا نہیں جا سکتا. یہ تلخ سچ اور تلخ حقیقت ہے. چنانچہ بین الاقوامی برادری کو زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسی لیے یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اپنی کوششوں میں ہم ثابت قدم ہیں. جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر کی ماسکو میں روسی صدر سے امن کے اس منصوبے کے بارے میں بات چیت کے بعد مسٹر پوٹن کے ترجمان نے اسے تعمیری قرار دیا لیکن تفصیلات نہیں بتائیں. ان کے ترجمان ڈیمٹری پیسکوف نے کہا
فرانسیسی
صدر اور جرمن چانسلر کی تجاویز کی بنیاد پر مشترکہ طور سے کام جاری ہے تاکہ ایک مشترکہ دستاویز کا متن تیار کیا جا سکے جس کے تحت منسک معاہدے پر عمل درآمد ہو. اس دستاویز میں یوکرین کے صدر کی تجاویز بھی شامل ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے جمعہ کے روز کہا تھا جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اس سے انہیں مضبوط امید پیدا ہوئی ہے کہ ہم نتائج حاصل کر سکیں گے. جنگ بندی ہو سکے گی, امن کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے گا اور جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں مدد مل سکے گی. یہ تھے یوکرین کے صدر. یوکرین کے مشرقی علاقے میں جہاں روسی زبان بولنے والے رہتے ہیں اور جو روسی سرحد کے نزدیک ہے وہاں امن کے عمل میں حالیہ تعطل کے بعد لڑائی میں شدت آ گئی ہے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. یہ حملے ایک ایسے دن پر ہوئے ہیں جب حکومت دارالحکومت میں برسوں سے نافذ رات کا کرفیو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. فوری طور پر کسی نے دھماکوں کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا. اسی دوران شمالی عراق کی ایک اجتماعی قبر سے مذہبی اقلیت یزیدیوں کے کم از کم 16 ارکان کی باقیات ملی ہیں. متحدہ عرب امارات نے ہفتے کو بتایا ہے کہ اس نے F-16 جنگی طیاروں کے ایک اسکواڈرن کو اردن کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. متحدہ عرب امارات کے سرکاری خبر رسائی ادارے وام نے اس بارے میں اطلاع دی. اردن اور متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں عراق اور شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف حملے کرنے والوں میں شامل ہیں. اردن کے جنگجو طیاروں نے مسلسل تیسرے دن ہفتے کے روز بھی داعش کے اہداف پر حملے کیے ہیں, جبکہ عسکریت پسندوں کے ایک امریکی یرغمال کے ان حملوں میں ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکی. امریکی امدادی کارکن کھیلا ملر کے اہل خانہ نے جمعے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی بھی ان کے زندہ ہونے کے بارے میں پر امید ہیں. ان کے اس رد عمل سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ انہیں عسکریت پسندوں کی طرف سے ملر کی موت کے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ملا. امریکہ کے محکمہ انصاف نے بیرون ملک دہشت گردوں کو رقم اور ساز و سامان بھیجنے پر بوسنیا کے 6 تارکین وطن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. ان دہشت گردوں میں داعش اور عراق میں القاعدہ کے جنگجو بھی شامل ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر روک لگانے کے لیے کسی سمجھوتے کی اس ماہ بعد کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کی کوشش کریں. ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ کیری نے جمعے کے روز میونخ میں اپنے ایرانی ہم منصب سے 2 گھنٹے کی میٹنگ میں اوباما انتظامیہ کی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ 24 مارچ تک کسی سمجھوتے کے خاکے پر پہنچا جائے. دونوں لیڈروں کی یہ ملاقات میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی. اس سے پہلے گزشتہ ماہ اس بارے میں سفارت 2 مرتبہ بات کر چکے ہیں. یمن کے خلیجی ہمسائے شیعہ باغیوں کی طرف سے ملک پر قبضے کو ایک بغاوت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یمنی ملک کے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں اور اقتدار پر قبضے پر احتجاج کر رہے ہیں. خلیجی تعاون کی کونسل کے 6 ارکان نے سنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں ہوتی باغیوں کی کارروائیوں کو ایک ناقابل قبول پیش رفت قرار دیا, جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لائق ہے. لیکن باغیوں کے لیڈر عبد المالک الہوتی نے ایک تقریر میں اس قبضے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سیاسی خلا کو پورا کر دیا گیا ہے اور یہ یمن کے عوام کے مفاد میں ہے. ہوتی ملیشیا نے جمعے کے روز پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا تھا اور اکثریتی سنی ملک کا اقتدار سنبھالنے کا اعلان کیا تھا. یمن سعودی عرب کے جنوب میں جزیرہ نما عرب میں واقع ہے. تفصیلی رپورٹ سنیے. یمن میں طاقتور شیعہ باغیوں نے پارلیمنٹ کو توڑنے اور نئی صدارتی کونسل کی تشکیل کے ساتھ ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس موقع پر خوشی مناتے ہوئے آتش بازی کا اہتمام کیا گیا, جس سے پہلے ہوتی ملیشیا نے اعلان کیا تھا کہ 5 ارکان پر مشتمل ایک کونسل اکثریتی سنی ملک کا انتظام آئندہ 2 برس تک کے لیے سنبھالے گی. ٹیلی ویژن کے اناؤنسر گمال السعودی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انقلابی کمیٹی اور عبوری قومی کونسل کی تشکیل کر رہے ہیں جس میں 551 ارکان ہوں گے اور جو توڑ دیے گئے ایوان نمائندگی کی جگہ لیں گے اور اس عبوری دور میں صدارتی فرائض بھی انجام دیں گے. ہوتی مخالف بعض افراد نے جنوب مغربی شہر تائز میں جلوس نکالے ہیں. مظاہرین میں شامل صادق احمد علی کہتے ہیں کہ آج ہم اس لیے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں تاکہ ہوتی ملیشیا کی طرف سے کیے جانے والے غیر آئینی اعلان کو مسترد کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ احتجاج ایک نئے انقلاب کا آغاز ہے جس کا مقصد یمن کو اس گروہ سے آزاد کرانا ہے. امریکہ نے ہوتی ملیشیا کی طرف سے جمعے کے روز کیے جانے والے اس اعلان کے بعد ان کے منصوبے کو مسترد کر دیا. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری آرف کہتی ہیں کہ ہم نے ایک ایسے عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے جس کے تحت یمن کے آئین کے مطابق اور واحد قانونی صدر موجودہ صدر عبد ربو منصور ہادی ہی کوئی آئینی اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں, اور در حقیقت وہ اس وقت تک صدر ہیں جب تک پارلیمنٹ ان کا استعفی قبول نہیں کر لیتی. امریکہ کی پشت پناہی والے ہادی کے پاس اب اقتدار نہیں رہا کیونکہ ہوتی باغیوں نے گزشتہ ماہ ان کی رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا تھا اور انہیں اور کابینہ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے یمن میں سیاسی بحران کے باوجود ملک میں انسداد دہشت گردی کے لیے امریکہ کی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کیمرون کے وزیر دفاع ایگارڈ ایلائن موبی نگاؤ نے کہا ہے کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک ایسے موقع پر جب افریقی یونین کا اجلاس ہو رہا تھا شمالی کیمرون میں کم از کم 100 افراد کو ہلاک کر کے افریقی رہنماؤں کو پھر سے چیلنج کیا ہے, جنہوں نے اس دہشت گرد گروپ سے لڑنے کے لیے ایک علاقائی فورس بنانے کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس دہشت گرد گروپ کے 800 ارکان نے گرجا گھروں, مساجد اور بستیوں کو نظر آتش کیا اور ان نوجوانوں کے گلے کاٹ کر ہلاک کر دیا جنہوں نے ان کے گروپ میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا. موبی نگاؤ کے الفاظ ہیں,
Nous avons 81 personnes, c'est-à-dire au titre des populations civiles, tuées.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 91 عام شہریوں کے ساتھ کم از کم چارٹ کے 13 اور کیمرون کے 6 فوجیوں کو بھی ہلاک کیا گیا. سینکڑوں افراد شدید زخمی ہوئے. ہنگامی نوعیت کے پیش نظر نائجیریا, کیمرون, چارڈ, نائجر اور بنین میں سے ہر ایک 4,500 افراد پر مشتمل ایک مضبوط فوج قائم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں. نائجیریا کے دینجوما شینی کہہ رہے ہیں کہ لڑائیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انہیں بین الاقوامی برادری کی مدد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی امداد کے ساتھ ساتھ نائجیریا نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد کی نفسیاتی اور انسانی ہمدردی کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے.
The stakes are of course extremely high, very. The issue of refugee, the impact on our...
بلا شبہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ. پناہ گزینوں کے مسئلے سے ہماری معیشت پر اثر پڑ رہا ہے اور یہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. نائجیریا شورش سے متاثر ہونے والا ایک اہم مرکزی ملک ہے اور اسی لیے ہم اپنے ہمسایوں اور بین الاقوامی کمیونٹی سے تعاون کی توقع رکھتے ہیں. مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی کمیونٹی یعنی ایکواس کے ملٹری آپشنز کے ڈائریکٹر کرنل پالو اولو الان نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ انہیں کثیر ملکی ٹاسک فورس کو وہ تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جو بوکو حرام سے لڑنے کے لیے جانے سے پہلے اسے دی جانی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاسک فورس کو فوجی کارروائیوں اور ساز و سامان کی مدد کے حوالے سے وہ سب کچھ مہیا کریں گے جس کی اسے ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بیرونی شراکت داروں سے فنڈز حاصل ہونے کی توقع ہے. فرانس نے کیمرون میں موجود اپنی سفیر کرسٹین ریبیکون کے ذریعے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان ملکوں کی مدد جاری رکھے گا جنہیں خطرے کا سامنا ہے, لیکن فرانسیسی سفیر کہتی ہیں کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مذکورہ فورس کو قانونی حیثیت دیے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں ریبیکون نے شمالی کیمرون میں جاری لڑائی کی مذمت کی جہاں انتہا پسندوں نے ہلاکتوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے.
I want to express the strongest condemnation by France of this.
میں شہریوں اور فوجیوں کے خلاف اس اندھوناک تشدد کے خلاف فرانس کی جانب سے سخت ترین مذمت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. ہم اس خطے کے ملکوں کو خطرے پر اپنے رد عمل مربوط کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں. افریقی یونین نے اس طرح کی فورس قائم کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے. ایک قرارداد منظور کرانے کے لیے یہ معاملہ سلامتی کونسل کے سامنے لایا جائے گا جو اسے قانونی حمایت فراہم کرے گی اور اس کے مالی پہلوؤں سے بھی نمٹے گی. افریقی یونین کے اجلاس میں اقوام متحدہ کی نمائندہ جیکولین سیک دیاف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افریقی یونین مالی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے جبکہ اقوام متحدہ نے صرف فوجی نقل و حمل کی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے.
Notre défi c'est d'apporter un soutien technique. Naturellement, l'assistance que nous pourrons donner sera balisée par.
وہ کہہ رہی ہیں کہ فوری نوعیت کا کام انہیں تکنیکی مدد مہیا کرنا ہے اور کسی بھی طرح کے دوسرے تعاون کا فیصلہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کریں گے. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کئی تجاویز سنی ہیں اور انہیں اقوام متحدہ بھجوا دیں گی. یواندے میں منظور کیے جانے والے منصوبے کے لیے ضروری ہے کہ بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں دوسرے افریقی ملکوں کی فوجی شمولیت کے لیے اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی آشیرواد حاصل ہو. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میرا کہنا
السلام علیکم سامعین, آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب اصغر کاظم سے جو ایک نوجوان فائنینشیل پلانر ہیں. تو آپ کیا کچھ پلان کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟
ہماری جو کمپنی ہے اس میں کافی سارے امپلائیز ہیں. میں خود تو جو لوگ اپنی بزنس میں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اپنی بزنس ان کی اپنی ہوتی ہے ان کو اپنی میڈیکل انشورنس اور اپنا ریٹائرمنٹ پلان اور ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے, تو ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں.
تو آپ دوسری کمپنیز کو جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو آفر کرتے ہیں, پیشکش کرتے ہیں اور ایک پلان بنا کے دیتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل, تو ہر کمپنی جو ہے اس کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے, ہر کمپنی کا اپنا ایک گول لے کے چلتے ہیں, ہر کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے, ان کے کتنے وہ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں سب ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہر کمپنی کا ایک کسٹمائز پلان بناتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یہاں کے جو ٹیکس لاز ہیں اس کے حساب سے.
تو موجودہ جو فائنینشیل کرائسس ایک قسم کا ہے پوری دنیا میں, تو اس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے آپ کے اس کاروبار پر؟
بالکل اثر پڑتا ہے. آپ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جس سے وہ لمبے عرصے کے لیے بائنڈ ہو جائیں, تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کلائنٹس کو سمجھانا کہ یو نو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ میں کیا نتیجہ ہوگا, لیکن ان کو پھر بھی اپنی پلاننگ تو کرنی ہے, تو بالکل فرق پڑتا ہے.
تو اس وقت آپ کی کمپنی میں کتنے ملازمین ہیں, کتنے اسٹاف ہے آپ کا؟
9 لوگ ہیں اس وقت ہماری.
تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں یا مطمئن ہیں آپ اس سے؟
ہمارے کلائنٹس تو ہر جگہ ہیں, کیلیفورنیا میں بھی ہیں, نیو جرسی میں بھی ہیں, ڈیلاویئر میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں, تو آفس تو ہم یہیں پہ رکھیں گے, نیو جرسی میں ہمارا بیس ہے, پرنسٹن نیو جرسی میں, لیکن ایفیشنسی میرے لیے سب سے ضروری ہے, تو ایفیشنسی کے لیے آئی تھنک 2 اور ہم لوگ ہائر کریں گے اور نئے جو سسٹمز ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو اچھی سروس دے سکیں.
سمین اصغر کاظم کی گفتگو آپ نے سنی, جو ایک فائنینشیل پلانر ہے اور اچھے ارادے رکھتے ہیں مستقبل کے لیے بھی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے سسر مولانا صوفی محمد پر پشاور کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے کلدم مذہبی تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد پر بغاوت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے. ان کے خلاف 2009 میں دیر کے علاقے تمرگرہ میں ایک اجتماع سے خطاب میں ملک میں رائے جمہوریت اور جمہوری حکومت کو غیر اسلامی قرار دینے پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. ہفتے کو پشاور کی سینٹرل جیل میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے مقدمے کی سماعت کرتی ہوئی صوفی محمد سمیت 6 افراد پر فرد جرم عائد کی, لیکن ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتی ہوئی تمام الزامات کو مسترد کیا. دیگر ملزمان میں صوفی محمد کی 2 بیٹے اور 3 دیگر ساتھی شامل ہیں. اس مقدمے کی آئندہ سماعت 21 فروری کو ہوگی. صوفی محمد کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے سسر ہے اور وہ ملک میں سخت اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. صوفی محمد پر ایک ایسے وقت فرد جرم عائد کی گئی ہے جب پاکستان میں دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف سیاسی و عسکری قیادت فیصلہ کن کارروائیوں کا فیصلہ کر چکی ہے اور ملک بھر میں سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں اور ان کی حامیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر رکھی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں انتہا پسندوں کے خلاف رائے عامہ ہموار ہو چکی ہے اور اب عدالتوں کی طرف سے بھی دہشت گردوں کے مقدمات کے فیصلوں میں پہلے سے زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے.
دہشت گردوں کو یعنی پھانسی کی جو ایک سزا ہے اور وہ مسلسل ابھی جاری ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے دہشت گردوں کی وہ قوت بھی باقی نہیں رہی, تو معاشرے کے تمام محکموں میں وہ ایک یعنی وہ ایک قوت نظر آ رہی ہے کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلے ہو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے. تو موجودہ ماحول دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سازگار ہے اور اب جو بھی محکمہ یا جو بھی ڈپارٹمنٹ فیصلہ کرے گا تو یہ ماحول اس پہ ضرور اثر انداز ہوگا, یہ اس کی عکاسی دکھائی دے رہی ہے.
گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے سزائے موت پانے والے دہشت گردوں کی پھانسیوں پر عمل درآمد پر عائد پابندی بھی ختم کر دی ہے، جس کے بعد سے اب تک 22 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ حکومتی اور فوجی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے تک پاکستان میں کاروائیاں جاری رکھی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ہفتے کے روز لاہور میں الیکشن ٹریبیونل میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقے NA-122 میں عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف ووٹوں میں ہیرا پھیری سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
قومی اسمبلی کے حلقے NA-122 میں مبینہ دھاندلی کا مقدمہ سننے والے انتخابی ٹریبیونل میں ہفتے کو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ان کے خلاف انتخابی دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ٹریبیونل کے حکم پر دوبارہ گنتی کے نتیجے میں بھی ان کے ووٹ عمران خان کے ووٹوں سے 8,500 زیادہ نکلے ہیں۔ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ 128 دنوں سے دھاندلی کا کوئی ثبوت پیش کیے بغیر ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملہ ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے، لہذا وہ مقدمے کے نکات کے بارے میں رائے سے گریز کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں البتہ ان کا کہنا تھا،
اللہ تعالیٰ کو منظور رہا تو 2018 تک اسپیکر کے منصب پہ فائز رہوں گا، اپنی ذمہ داری اللہ کو حاضر ناظر جان کے سر انجام دوں گا۔
لاہور کا حلقہ NA-122 ان چار حلقوں میں شامل ہے جن کو کھولنے کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مسلسل مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے عمران خان کو شکست دی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین انتخابی دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں لے گئے، جہاں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ قبل ازیں ٹریبیونل نے ایک جج پر مبنی مقامی کمیشن اس غرض سے قائم کیا تھا کہ انتخابی ریکارڈ کی چھان بین کرے۔ اس کمیشن کی رپورٹ ٹریبیونل میں پیش ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا،
ایاز صادق کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے، وہ تو ایک ہاؤس کو لیڈ وہ آدمی کر رہا ہے جو ایک جعلی الیکشن لڑ کے آیا ہے، تو ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے، ان کے پاس ساری اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے۔
ہفتے کو میڈیا سے گفتگو میں قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا کہ فیصلہ ٹریبیونل کے جج نے کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نہیں۔ انہوں نے کہا، فیصلے شواہد پر ہوتے ہیں اور ان کے بقول خواہشات پر نہیں ہوتے۔ ہفتے کو اس کیس کی سماعت کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکن بھاری تعداد میں عدالت کے باہر موجود تھے اور اپنی جماعت کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اسی کیس میں چند ہفتے پہلے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنا بیان ریکارڈ کروانے آئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی عدالت کے باہر جمع ہو کر اپنی جماعت کے حق میں اسی طرح نعرے بازی کی تھی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے آف اسپنر باؤلر سعید اجمل کو بایو مکینک ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد بالنگ کے لیے کلیئر قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
کرکٹ کی عالمی تنظیم ICC نے پاکستانی اسپنر سعید اجمل کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں سری لنکا کے خلاف ہونے والے ایک میچ میں امپائرز نے رپورٹ کی تھی کہ سعید اجمل کا بازو بالنگ کرواتے ہوئے ICC کے وضع کردہ قواعد کے مطابق 15 درجے کے اندر نہیں ہوتا۔ اس پر کارروائی کرتے ہوئے سعید اجمل کے بالنگ کروانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے بعد پاکستانی اسپنر نے اس میں سدھار لانے کے لیے تربیت اور مشق کی۔ گزشتہ ماہ بھارتی شہر چنئی میں ان کے بالنگ ایکشن کا بایو مکینک تجزیہ کیا گیا تھا، جس کی رپورٹ کے مطابق اب ان کا ایکشن درست ہو گیا ہے۔ ہفتے کو ایک بیان میں ICC کا کہنا تھا کہ دوبارہ لیے گئے ٹیسٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ بالنگ کرواتے ہوئے سعید اجمل کا بازو 15 درجے کی مقررہ حد کے اندر ہی رہتا ہے۔ سعید اجمل کو آئندہ ہفتے شروع ہونے والے کرکٹ کے عالمی کپ کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور بالنگ ایکشن درست قرار دیے جانے کے بعد بھی فی الحال ان کی شرکت کا امکان بظاہر نظر نہیں آتا۔ ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں سعید اجمل نے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مداحوں کے ساتھ ساتھ اپنے کوچز ثقلین مشتاق احمد اور محمد اکرم کا شکریہ ادا کیا۔ उनका कहना था कि हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो वर्ल्ड कप जरूर खेले, लेकिन फिल वक्त वो खुद को इस बड़े मुकाबले के लिए तैयार नहीं समझते।
किसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेले, सबकी ख्वाहिश होती है, मगर सिचुएशन देखनी चाहिए। और मैं ऐसे तरीके से वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता कि लोग मुझे समझे कि ये सिफारसी टीम में आ गया और इसके किसी के कहने पर रखा। मैं चाहता हूँ मैं पॉजिटिव होकर अपनी तरफ से जो मुझे 100% फील हो कि मैं अब अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के लिए, वैसी ही परफॉर्मेंस जैसे मैं पहले देता था तब मैं आऊँगा।
पाकिस्तानी स्पिनर के साथ साथ ICC ने बांग्लादेश के बॉलर सुहाग गाजी के बॉलिंग एक्शन को भी दुरुस्त करार दिया है। सुहाग पर गुज़श्ता अक्टूबर में गलत एक्शन की वजह से पाबंदी लगाई गई थी। 37 साल सईद अजमल दुनिया क्रिकेट के एक मंझे हुए स्पिनर माने जाते हैं। उन्होंने 35 टेस्ट मैचों में 178, 111 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों में 183 और 63 T20 मैचेस में 85 विकेटें हासिल कर रखी हैं। एक रोजा मैचों में बॉलरों की आलमी दर्जाबंदी में सईद अजमल सरे फहरिस्त हैं, जबकि T20 में वो 5वें नंबर पर हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका के नायब सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका यूक्रेन में एक पुरअमन हल्का कहाँ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमरीका अगर जरूरी हुआ तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपना दिफा करने के लिए मदद देता रहेगा। म्यूनिख में सलामती की बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर बाइडन ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमन के लिए काम करने के अज़्म का बारहा इजहार किया है, लेकिन इसकी बजाय तनाज़ात में टैंक और फौजी और हथियार भेजे हैं। बाइडन ने कहा कि अमरीका यूक्रेन को सिक्योरिटी के लिए इमदाद फराहम करता रहेगा, लेकिन जंग की हौसला अफजाई करने को नहीं बल्कि यूक्रेन को अपना दिफा करने के अहल बनाने के लिए। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने बात को कॉन्फ्रेंस से खिताब में अपने हाथ में मुतादिद रूसी पासपोर्ट्स दिखाते हुए कहा कि ये रूसी फौजियों से लिए गए हैं जो यूक्रेन की सरहदों के अंदर कई किलोमीटर तक दाखिल हो गए थे। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने अमरीका की कौमी सलामती से मुतल्लिक अपनी हिकमत अमली का खाका पेश करते हुए कहा है कि अमरीका को आलमी बहरानों को हल करते वक्त जरूरत से ज्यादा शिरकत से गुरेज करना चाहिए। तफसीली रिपोर्ट सुनिए। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने जोर दिया है कि जब मामलात आलमी सतह पर पैदा होने वाले बहरानों के बारे में हों तो अमरीका को हमेशा इनमें जरूरत से ज्यादा शिरकत के रुझान से गुरेज करना चाहिए। मिस्टर ओबामा ने कहा कि अमरीका एक कवि मौकफ के साथ कायदाना किरदार अदा करता है। सदर ने यह बयान जुमे को उस वक्त दिया जब उन्होंने कौमी सलामती की हिकमत अमली के खाके से मुतल्लिक एक नई दस्तावेज जारी की। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती की मुशीर सुजैन राइस की वाशिंगटन में जुमे के रोज एक तकरीर में सदर के इसी मौकफ की ही बाजगश्त सुनाई दी।
फंडामेंटली इट्स अ स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ अमेरिकास पावर।
कौमी सलामती की मुशीर सुजैन राइस कहती हैं कि बुनियादी तौर पर ये अमरीका की ताकत, सियासत, मईशत और फौज की बुनियादों को मजबूत करने की हिकमत अमली है और इस नई सदी में अमरीकी क़यादत को मौसर बनाने की हिकमत अमली है ताकि हम आज के चैलेंजों को सर कर सकें और कर के लिए मौके का हसूल मुमकिन बना सकें। सलामती से मुतालिक इस दस्तावेज में पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, लेकिन इससे अमरीका के दाइश के खिलाफ लड़ाई से लेकर यूक्रेन में रूस की कार्रवाई और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से मुतालिक दरपेश मुतद्दिद चैलेंजों के जवाब में अमरीकी मौकफ की वजाहत की गई है। बाज रिपब्लिकन कानून साजों ने मिस्टर ओबामा पर तनकीद की है और बकौल उनके ये आलमी खतरात के लिए नाकाफी रद्द अमल है। इसमें दाइश ग्रुप और यूक्रेन के तनाजे से उभरने वाले खतरात भी शामिल हैं। बैजे जलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
रूस के साथ अमन के किसी समझौते की कोशिश के बाद जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल सदर ओबामा से बातचीत के लिए इतवार को वाशिंगटन के लिए रवाना हो रही हैं। अमरीकी सदर यूक्रेन को लीथल अमदाद फ्राहम करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि मिस मर्केल कहती हैं कि उनका मुल्क ऐसा नहीं करेगा। पीर को जर्मन लीडर के व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर ये इख्तलाफात बातचीत के एजेंडे का हिस्सा होंगे। व्हाइट हाउस में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार लुइस रामरेस की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
वो गुज़श्ता कुछ रोज़ से कीव और मॉस्को में थीं और कोई अमन समझौता हासिल किए बगैर अब एंगेला मर्केल व्हाइट हाउस आ रही हैं ताकि यूक्रेन के बारे में पेशकदमी की राह तलाश की जा सके। सदर ओबामा के लिए मौका होगा कि वो रूस नवाज बागियों के खिलाफ दिफा में मदद के लिए यूक्रेन को हथियारों की इमदाद फराहम करने के फैसले से पहले अपने यूरोपीय इत्तेहादियों में से एक अहम इत्तेहादी से बात करें। व्हाइट हाउस के तर्जमान जोश अर्नेस्ट कहते हैं,
The president is going to make a decision that he believes is in the broader national security interest of the United States. And part of that is understanding what sort of impact the
decision has. ek aisa faisla karne ja rahe hain jo unke khayal mein America ki qaumi salamati ke vasi tar mafad mein hai aur iska ek hissa ye samajhna bhi hai ki hum jo faisle karte hain unka ہمارے اتحادیوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ مز مرکل کی ایک بڑی تشویش روس کے ساتھ جرمنی کی تجارت پر اثرات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم نہیں کرنا چاہتی۔ سٹیون پائفر یوکرین میں امریکہ کے سابق سفیر ہیں۔
The Germans tend to be, I think, a bit shy about these kinds of hard power. It was interesting to me, though, that Chancellor Merkel said, we will not provide...
جرمنی کے لوگ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سخت امداد دینے سے کتراتے ہیں۔ تاہم یہ میرے لیے دلچسپ بات ہے کہ چانسلر مرکل نے کہا ہے کہ ہم یہ مہیا نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مز مرکل اور مسٹر اوباما دونوں کے لیے نصب العین سفارتی حل کی تلاش ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ابراہم نیومن کہتے ہیں کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی صورت میں امداد فراہم کرنے پر اختلافات کے معنی یہ نہیں ہے کہ روس کے خلاف دونوں لیڈروں میں اتفاق نہیں۔
This is a way that they can use a bargaining leverage to say, look, the United States is going to put pressure on you to increase lethal aid. We don't want that, of course.
اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے امریکہ آپ پر دباؤ ڈالے گا کہ آپ ہتھیاروں کی امداد میں اضافہ کر دیں۔ بلا شبہ ہم ایسا نہیں چاہتے، مگر ہم امریکہ کو کب تک روک سکتے ہیں؟ چنانچہ میرے نزدیک یہ واقعتاً کوئی اختلاف نہیں بلکہ بات طے کرنے کا حربہ ہے۔ صدر اوباما اور چانسلر مرکل کے درمیان ماضی میں بھی خاصے اختلافات رہے ہیں۔ مس مرکل کے گزشتہ دورہ واشنگٹن کے دوران صدر اوباما نے کوشش کی تھی کہ تعلقات بہتر بنائے جا سکیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ انکشاف ہوا تھا کہ امریکی جاسوس مس مرکل کی ذاتی گفت و شنید سنتے رہے ہیں۔ ان پریشانیوں کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ ملاقات زیادہ گرم جوش نہیں ہوگی اور اس مرتبہ توجہ یوکرین کے بحران کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کو بہتر بنانے کے علاوہ تجارت، انسداد دہشت گردی، ایران اور دیگر امور پر مرکوز رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ درست پالیسیوں کی مدد سے امریکی معیشت ایک ایسی حد تک مسلسل ترقی کر سکتی ہے جہاں محنت کرنے والے آگے بڑھ سکتے ہوں۔ ہفتے کے روز اپنے ہفتہ وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ پیر کے روز انہوں نے کانگریس کو $4 کھرب کا بجٹ بھجوایا ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹ ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ملازمت پیشہ خاندانوں کو بدلتی ہوئی معاشی صورتحال میں زیادہ تحفظ فراہم کرنے پر آمادہ ہو۔ عراق میں سیکیورٹی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بغداد میں بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز پہلے حملے میں ایک خودکش بمبار نے ایک مصروف سڑک پر خود کو اڑا دیا، جس سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فوری طور پر کسی نے دھماکوں کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی دوران شمال عراق کی ایک اجتماعی قبر سے مذہبی اقلیت یزیدیوں کے کم از کم 16 ارکان کی باقیات ملی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر روک لگانے کے لیے کسی سمجھوتے کے اس ماہ بعد کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ کیری نے جمعے کے روز میونخ میں اپنے ایرانی ہم منصب سے 2 گھنٹے کی میٹنگ میں اوباما انتظامیہ کی اس خواہش پر زور دیا کہ 24 مارچ تک کسی سمجھوتے کے خاکے پر پہنچا جائے۔ دونوں لیڈروں کی یہ ملاقات میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ اس بارے میں سفارتکار 2 مرتبہ بات چیت کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ اس نے F-16 جنگی طیاروں کے ایک اسکواڈرن کو اردن کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری خبر رساں ادارے ویم نے اس بارے میں اطلاع دی۔ اردن اور متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں عراق اور شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف حملہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ادھر عسکریت پسندوں کے امریکی یرغمال کے ان حملوں میں ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ امریکی امدادی کارکن کیلا مائلر کے اہل خانہ نے جمعے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی بھی ان کے زندہ ہونے کے بارے میں پر امید ہیں۔ ان کے اس رد عمل سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ انہیں عسکریت پسندوں کی طرف سے مائلر کی موت کے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے بیرون ملک دہشت گردوں کو رقم اور ساز و سامان بھیجنے پر بوسنیا کے 6 تارکین وطن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ان دہشت گردوں میں داعش اور عراق میں القاعدہ کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ یمن کے خلیجی ہمسائے شیعہ باغیوں کی طرف سے ملک پر قبضے کو ایک بغاوت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یمنی ملک کے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ خلیجی تعاون کاؤنسل کے 6 ارکان نے سنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں حوتی باغیوں کے کارروائی کو ایک ناقابل قبول پیش رفت قرار دیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ لیکن باغیوں کے لیڈر عبد المالک الحوتی نے ایک تقریر میں اس شعبے کا دفاع کر اس قبضے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سیاسی خلا کو پورا کیا جا سکتا ہے کیا ہے اور یہ یمن کے عوام کے مفاد میں بھی ہے. ہوتی ملیشیا نے جمعے کے روز پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا تھا اور اکثریتی سنی ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اعلان کیا. یمن سعودی عرب کے جنوب میں جزیرہ نما عرب میں واقع ہے. کینیا کے ایک قانون ساز کو ہفتے کے ابتدائی اوقات میں نیروبی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. ان کے ساتھ دو محافظ اور ڈرائیور بھی تھے. کابٹے پارٹی کے جارج ماکوا ایک خاندانی تقریب سے واپس لوٹ رہے تھے جب مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا. کینیا کے صدر نے ان ہلاکتوں پر شدید دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے. حزب مخالف کے لیڈر نے بھی اس شوٹنگ کو بھیانک اور وحشیانہ قرار دیا ہے. شمالی کوریا نے بحریہ کے استعمال کے لیے ایک نئے جہاز مخالف انٹیلیجنس راکٹ کا تجربہ کیا ہے. کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ پیونگ جانگ نے یہ تجربہ مشرقی سمندر میں کیا جس کی نگرانی لیڈر کم جانگ ان نے کی. یہ واضح نہیں کہ تجربہ کب اور کہاں کیا گیا. ہفتے کی صبح تلاش کرنے والوں نے تائیوان کے دریائے کیلنگ سے مزید 3 لاشیں نکال لی ہیں اور جوں بدھ کے روز ٹرانس ایشیا ایئر ویز کے طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 38 ہو گئی ہے. عہدیداروں نے جمعے کے روز بتایا تھا کہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ انجن کی ناکامی کی وجہ کیا رہی. خبریں ختم ہوئیں.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ادبی میلے یعنی چھٹے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز ایک مقامی ہوٹل میں ہوا. جمعہ، ہفتہ اور اتوار یعنی کہ 3 دن تک جاری رہنے والے ادبی میلے میں ملکی اور غیر ملکی ادیب شرکت کر رہے ہیں، جس میں مختلف موضوعات پر مکالمے، مشاعرہ، موسیقی اور نئی کتابوں کی رونمائی سمیت مختلف موضوعات پر درجنوں سیشنز رکھے گئے ہیں. اس ادبی میلے کے بانیوں میں سے ایک آصف فروخی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا رجحان بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے پہ ایک اور قسم کا نیریٹو حاوی ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کتاب پڑھنے کے کلچر کو واپس لانے کی ضرورت ہے. وہ کلچر جو ہمارے یہاں موجود تھا، تو یہ ایک اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش ہے.
کراچی میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے سیکرٹری احمد شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا،
ہمارے جو شہر میں جب یہاں اتنا وائلنس ہے، اتنی نیگیٹیوٹی ہے، تو ایک ہوپ ہے. پھر یہ کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ تھا کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا سے بہت اٹیچ ہونے کے بعد کتاب سے دور ہو گئے تھے، تو اس ساری اس میں بکس خرید رہے ہیں اور رائٹر سے مل رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے اس شہر میں.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مشہور مصنف و شاعر امجد اسلام امجد نے کراچی میں ہونے والے ادبی میلے کی اہمیت کچھ یوں بیان کی.
اس وقت جبکہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ ادب سے، کتاب سے باوجود دور ہٹتا جا رہا ہے، اور عام آدمی کی زندگی میں بھی جو موضوعات ہیں اس کے ان میں اخلاقیات اور وہ چیزیں جن سے معاشرہ بنتا ہے یا کلچر بنتا ہے، ان کی بارے میں لوگوں کی جس کو کہنا چاہیے احترام کم ہوتا جا رہا ہے، انفارمیشن بھی کم. تو میرے خیال میں یہ 3 دن کے لیے ہی صحیح، ہمیں اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو، آڈینس کو بھی اور لکھنے والوں کو بھی جمع کرتے ہیں.
سماجی و سیاسی شخصیت مہتاب اکبر راشدی نے ملک میں جاری دہشت گردی کی کاروائیوں کے تناظر میں کہا،
دس شوز دا ڈیفائنس کہ جی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ریزیلینٹ قوم ہے ہم، اور کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی اس کی چیز کے سامنے. لیکن اس سے امپورٹنٹ یا اس سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایونٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کتاب زندہ ہے، کتاب سے دوستی کرنی چاہیے، کتاب کو پڑھنے والے بھی ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے اور اس کا جو آپ کو یہاں ان پٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو بچے گھومتے پھرتے والنٹیئرزم کرتے ہوئے والنٹیئرز ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے شاید کتاب سے محبت ان تک پہنچا دی ہے.
شہر میں لٹریچر فیسٹیول جیسے پروگرام کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر و دانشور پروفیسر سحر انصاری نے کہا،
اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری ادبی شخصیتوں کو سننے، دیکھنے اور ان سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے. کتابیں یہاں پر ہوتی ہیں، اسٹالز ہوتے ہیں، نئی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، کتابوں کی یہاں پر رونمائی ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اور کہ آج جو اس کا افتتاحی جلسہ ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے، اس میں بہت سی باتیں جو ہمارے معاشرے کو آج کل جو خطرات درپیش ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان سے دور ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم کتاب سے اور علم سے محبت کریں۔
ملک کا اقتصادی مرکز کراچی، جو کہ روشنیوں کے شہر کے نام سے پہچانا جاتا تھا، پچھلے ایک عرصے سے دہشت گردی اور جرائم کا شکار ہے، اور ملک میں اور دنیا میں یہاں سے جنم لینے والی خبروں نے شہر کا عام تاثر ایک پرتشدد شہر کا بنا دیا ہے۔ ملک کے مایہ ناز محقق اور مصنف عقیل عباس جعفری نے وائس آف امریکہ سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
اس لیے بہت ضروری ہیں اس طرح کے پروگرام کہ یہ کراچی کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے جاتا ہے اس کے ذریعے، اور یہ کہ اصل کراچی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، جو اپنے لڑکپن میں، وہ یہی کراچی تھا، اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز اس وقت ہوتی تھیں، ظاہر ہے وہ دوسری طرح سے ہوتی تھیں، لیکن اب ان ایکٹیویٹیز کا بہت فقدان ہے، اور کم از کم مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہم لوگوں کے سینئرز کے علاوہ اس طرح سے بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں، اور سینکڑوں بچے اس میں آتے ہیں اور خود والنٹیئر کرتے ہیں۔
مصنف، اداکار، ہدایت کار اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن فریال علی گوہر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اس ایونٹ کی میں سمجھتی ہوں اہمیت ہی اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ باقی ماحول میں ایک بہت ہی تاریکی نظر آتی ہے، اور اس تاریکی میں یہ ایک امید ہے کہ جو فنون لطیفہ ہے، جو تخلیقی کام ہے، جو تخلیق کار ہیں، اور خصوصاً ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک امید کی کرن ہے اور ہم اس تاریکی میں سے نکل سکتے ہیں۔
فیسٹیول کے پہلے روز نکہت چودھری نے کلاسیکی رقص پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بہت حاضر ہے پروگرام ٹوڈیز وومن کے ساتھ۔ آج کی عورت اس معاشرے میں اپنی شرکت کے ساتھ ہر اہم فریضہ انجام دے رہی ہے، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بھی شعبے یا کسی بھی محاذ پر پیچھے رہ گئی ہے۔ آج کی عورت نہ صرف معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ ذاتی اور انفرادی سطح پر بھی اس کی بے شمار خدمات ہیں، اور اس کی ہمت اور عزم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے کرا رہے ہیں، جنہوں نے بریسٹ کینسر جیسے ڈراؤنے مرض کا مقابلہ کیا، اور اب روزمرہ زندگی میں نہ صرف اپنے گھر بار کو سنبھالتی ہیں بلکہ ملازمت بھی کرتی ہیں۔ وہ کینسر سروائیور ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں بلکہ یہ بھی مشورہ دیتی ہیں کہ خواتین کو اپنی صحت کے سلسلے میں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے شاہین صبی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شاہین، آپ نے اس بیماری کو جھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیماری کی تشخیص بھی بر وقت ہو گئی اور اس کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہوا؟
جی بالکل، جب مجھے سب سے پہلے پتا چلا اور میں جب ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہوں نے رائٹ اوے اس کا ایکشن لیا اور رائٹ اوے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سروائیور ہوں۔
پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے، تو آپ کس طرح سے اپنا اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد ایسی خواتین کو جو اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں ان کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟
دیکھیں، میری جہاں تک میں اس تجربے سے گزری ہوں، میری تو یہ ہر خواتین، ہر 18 سال کی عمر کی لڑکیوں سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنی آپ کو ذرا بھی کوئی چیز محسوس ہو، اپنی باڈی میں ذرا سا بھی چینجز نظر آئے، آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گی۔ یہ میرا تجربہ تو یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہر سال میموگرام کرائیں، ہر سال اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی وائف، بیٹی، ماں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سٹیپ خود بھی لیں، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ سب سے پہلے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں، اور اگر ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ میموگرام کرائیں، یہ ٹیسٹ کرائیں، وہ ٹیسٹ کرائیں، آپ فوراً اس پہ عمل کریں۔ جتنی آپ دیر کریں گی اتنا ہی مرض پھیل جائے گا، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر دیٹس ٹو لیٹ.
اچھا شاہین, اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی آپ کو اپنی لائف سٹائل میں نہیں کرنا پڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اسی طرح آپ شوہر بچوں کا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہر کام میں شریک رہ سکتی ہیں؟
جی بالکل, میں ابھی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں, بینک میں جاب کرتی ہوں اور میں گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہوں اور پھر صفائی وغیرہ جو کچھ بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں, اور باقی میرے ہیلپ میرے بچے, میرے ہسبینڈ, میری فیملی والے سب کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سروائیو کر جائیں تو پھر آپ بالکل نارمل رہے, اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اور اس طرف دھیان بالکل نہ دے کہ آپ کو کینسر تھا یا ہے. آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے گزارتی رہیں انشاءاللہ. اب کبھی بھی آپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ نماز پڑھیں, اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے, نماز میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے کہ میرے گھر والوں نے, میرے شوہر نے, میری دوستوں نے, سب نے بہت دعا کی. تو دعا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ ہر وہ عورت جو بھی اس دور سے گزرے ان کو صحت یابی عطا فرمائے.
بہت بہت شکریہ شاہین. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کی یہ نشریات ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اس نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل تھے اور انجینئر تھے زبیر طیب. بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ پروگرام سنتے رہیں گے, ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ سے میری ملاقات کل پھر ہوگی انہیں نیوز شوز میں. آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.